أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنفال الحمد للہ اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں دو مکی سورتوں کا مطالعہ سورة الانام سورة الاعراف اس کے بعد اب دوبارہ سے ہم مدنی قرآن کی طرف آ رہے ہیں اور بقول ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ کہ اب ہم ایک مدنی جنت کی طرف دوبارہ چل رہے ہیں اب شرعی احکامات غزوات کا بیان ہے کہ جو کہ ہمارے سامنے آئے گا یہ سورة الانفال 10 رکوں پر مشتمل ہے 75 آیات اس میں ہیں اس کے حوالے سے چند تمہیدی نکات ہیں کہ جو کہ ہمیں ذہنوں میں بٹھا لینا چاہیے انشاءاللہ پھر سورت سمجھنا اس کے مضامین وہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا یہ سورة الانفال یہ مدینے میں جنگ بدر کے فوراً بعد جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور جنگ بدر ہم جانتے ہیں کہ یہ پہلا حق و باطل کے درمیان مارکہ کے جو سن 2 ہجری میں بدر کے مقام پر یہ مارکہ ہے کہ جو کہ ہوا اور اس کا جوڑا سورہ انفال کا وہ اگلی سورت ہے سورہ توبہ اور سورہ توبہ یعنی جس میں جنگ تبوک کا تذکرہ ہے غزوہ تبوک کا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ تھا اس اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خصوصی کا بیان ہے کہ جو کہ غزوہ تھا خاص مشرکین مکہ کے خلاف اور غزوہ تبوک کیونکہ سلطنت روما سے اس میں مقابلہ تھا عرب سے باہر نکل کر تو اس میں پھر سورہ توبہ میں بعثت عمومی کا تذکرہ ہے کہ جو کہ انشاءاللہ ہم اس کا مطالعہ کریں گے اس سورہ انفال میں مشرکین مکہ پر عذاب کی پہلی قسط کا بیان ہے بدر میں کہ جو غزوہ بدر کی صورت میں ان پر یہ عذاب اللہ کا آیا اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا تذکرہ اور وہ آخری فیصلہ ہے خاص طور پر قریش مکہ کے حوالے سے کہ جو ان پر جو پابندیاں لگی ہیں اور اللہ کی طرف سے اس کا بیان انشاءاللہ سورہ توبہ میں آئے گا یہ غزوہ بدر پر حالات و واقعات پر مشتمل صورت ہے تو تھوڑا سا پس منظر غزوہ بدر کا بھی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے یہ بات ہم سب جانتے ہیں سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو برپا کردہ انقلاب ہے اس کے 6 مراحل ہیں اور مکی دور میں مکے میں 4 مراحل پر عمل تھا کہ جو کہ ہو رہا تھا آپ مکے میں پہلا مرحلہ دعوت کا تھا آپ ایک انقلابی نظریہ ہے کہ جو لانچ کر رہے تھے اور انسانیت کے سامنے رکھ رہے تھے پھر اس انقلابی نظریے کو قبول کرنے والے جو بھی آپ کے ساتھ آئے صحابہ کرام دوسرا مرحلہ ان کو منظم کرنے کا تھا آرگنائز کرنے کا تھا پھر تیسرا مرحلہ ان کی تربیت یعنی جو بھی ریولوشن آپ کو برپا کرنا ہے جس نوعیت کا اسی نوعیت کے اعتبار سے پھر ساتھیوں کی تربیت کرنا یہ تیسرا مرحلہ اور چوتھا مرحلہ کہ جو شروع تو ہو جاتا ہے پہلے مرحلے سے لیکن سمجھانے کے لیے چوتھے مرحلے پر اس کو رکھا جاتا ہے اور وہ ہے صبر محض یعنی ابتدا میں جب تعداد کم تھی تو اللہ کے رسول کی طرف سے حکم تھا کفو ایدیکم اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھنا ہے کوئی جواز نہیں دینا باطل کو کہ کہیں وہ تمہیں کچل نہ دیں ابھی تعداد تمہارے پاس کم ہے تعداد کو گین کرو تو لہٰذا ان کی جو بھی ریٹیلیشن ہے اس پر ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے حق بات کہتے رہنی ہے لیکن ہاتھ نہیں اٹھانا تو یہ 4 مراحل تھے کہ جو کہ مکی دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی آپ کی اس پر عمل پیرا تھے پھر اس کے بعد ہجرت ہوتی ہے اور دوران ہجرت مکے سے مدینہ ہجرت کے دوران ہی اذن قتال آتا ہے اور جب مدینے آپ پہنچتے ہیں تو حکم قتال بھی آ جاتا ہے کہ آرڈین ٹو فائٹ اب جنگ ہے کہ جو کہ آپ پر فرض کر دی گئی تو بہرحال اب جنگ کی تیاریاں آپ جا کے مدینے میں شروع کرتے ہیں اور ابتدان مدینے کی جو اندرونی استحکام ہے اس کے لیے آپ 3 کام کرتے ہیں سب سے پہلے الٹرنیٹ جو بیس ہے تربیت کے حوالے سے وہ آپ نے اس کو قائم کیا مسجد نبوی اس کی کئی جہتے ہیں یہ مسجد بھی تھی اور یہ آپ کا تربیتی ایک یعنی اجتماع گاہ بھی تھی کہ جہاں آپ تربیت صحابہ کرام کی فرماتے تھے اور بھی دیگر کام ہوتے تھے مسجد نبوی میں اس کے استعمال کے حوالے سے تو بہرحال یہ مسجد نبوی کی آپ نے تعمیر فرمائی پہلا کام آپ نے یہ کیا اندرونی استحکام کیا مدینے کا دوسرا یہ کیا کہ جو بھی مہاجرین وہ آ رہے تھے مکے سے آئے تھے تو انصار کے جو کہ مقامی تھے سنز آف سوائل تھے تو ہر مہاجر اور انصار کے درمیان آپ نے بھائی چارہ جسے ماخات کہتے ہیں وہ بڑا زبردست جو ہے وہ قائم فرمایا ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا شیر و شکر کر دیا بڑی بڑی قربانیاں ہیں کہ جو کہ تاریخ میں وہ دیکھی گئیں گولڈن ورڈ سے وہ لکھے جانے والی پھر تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ جو بھی وہاں 3 قبائل آباد تھے یہود کے بنو قین کا بنو نذیر بنو قریظہ ان کو بھی آپ نے معاہدے میں جکڑا. یہ میثاق مدینہ, جوائنٹ پیکٹ آف مدینہ وہ کہلاتا ہے. اور ان سے یہ کہا کہ بھئی باہر سے اگر کفار کی طرف سے حملہ ہوگا تو یا تو تم نیوٹرل رہو گے یا ہمارا ساتھ دو گے, کفار کا ساتھ نہ دو گے. یہ وہ میثاق مدینہ ہے کہ جو کہ یہود سے ہوا. یہ الگ بات ہے کہ ہر غزوے میں یہود نے وہ میثاق مدینہ توڑا, یہ الگ بات ہے. لیکن اندرونی استحکام کے لیے آپ نے یہ تین کام کیے. پھر بیرونی استحکام کے لیے, ایکسٹیریئر کنسولیڈیشن کے لیے مدینے کے دو کام مزید آپ نے کیے. آپ باہر نکلے اور جو بھی ارد گرد کے قبائل تھے دیگر, ان سے بھی میثاق مدینہ کے طرز پر آپ نے معاہدات کر لی, ان کو بھی جو ہے وہ پابند کر لیا, اور یہ پولیٹیکلی آئسولیٹ کر دیا قریش مکہ کو. یعنی آج کی اصطلاح میں آپ کہیں کہ یہ پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. پھر دوسرا کام یہ کیا کہ جو بھی تجارتی قافلے وہ آتے تھے مکے سے شام, شام سے مکے, بڑے آزادانہ یہ کفار مکہ کے جو ٹریڈ کاروانز تھے وہ گزرتے تھے. تو لہٰذا یہ ہے کہ ان پر آپ نے 8 مہمات ہیں کہ جو کہ روانہ کی. اب یہ اگریسو موڈ ہے, یعنی جس طرح سے سانپ کو بل سے نکالنے والی بات ہے. تو لہٰذا یہ ہے کہ آپ نے پریزنس شو کرنے کے لیے, کفار کو یہ میسج دینے کے لیے کہ اب ہم وہ مسلمان نہیں کہ جو تم جن کو دبائے ہوئے تھے مکے, اب ہم قوت میں ہیں, اتنی آسانی سے اب تمہاری یہ ٹریڈ کاروان جو ہے وہ گزر نہیں سکتے. تو لہٰذا اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے یہ 8 مہمات آپ نے روانہ کی, جس میں 4 سرایا تھے. سریا کہتے ہیں اصل میں کہ جس کی کمان میں صحابی کی آپ نے کوئی گروپ ہے کہ جو کہ روانہ کیا ہو, اور غزوہ کہتے ہیں جس میں آپ بنفس نفیس خود بھی شریک ہوں. تو 4 سرایا تھے, 4 غزوات تھے. اب ان میں سے ایک سریا تھا ایک صحابی کی کنمان میں کہ جو کہ وادی نخلا آپ نے بھیجا کفار کے جو بھی تجارتی قافلے ان کو نگرانی کے لیے. وہاں پر اچانک سے مسلمانوں کے گروہ میں اور کفار کے گروہ میں آمنا سامنا ہو گیا, جنگ کی نوبت آ گئی, مسلمانوں کے ہاتھیں یعنی ہاتھوں سے ایک کافر جو ہے وہ جہنم حاصل ہو گیا. اور جب یہ خبر جو ہے وہ مکے پہنچی ہے تو لہٰذا یہ کہ وہاں پر طوفان برپا ہو گیا کہ یہ مسلمانوں کی یہ جرت کہ اب ہمارے آدمیوں کو انہوں نے قتل کرنا شروع کر دیا, انتقام کی آگ ہے کہ جو کہ بھڑک اٹھی. اب اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا کہ یہ ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, کفار میں تھے, لہٰذا یہ ایک تجارتی قافلہ مکے سے شام لے کے جا رہے تھے. انٹرسپٹ کرنے کی مسلمانوں نے کوشش کی, یہ بچ کے جو ہے وہ نکل گئے. اب یہ شام سے واپس آ رہے ہیں ساز و سامان سے لدے ہوئے, تو لہٰذا اب ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ یہ دوبارہ سے مسلمان انٹرسپٹ کریں گے. تو انہوں نے ایس او ایس کال بھیجی اور مکے ابو جہل کو کہ بھئی ہماری حفاظت کے لیے دستہ بھیجو. اب یہ ابو جہل اور اس کی کمپنی ہے کہ جو کہ 1000 کا لشکر لے کے کیل کانٹے سے لیس یہ لشکر ہے کہ جو کہ روانہ ہوا مسلمانوں سے مقابلے کے لیے. اب کو یعنی اس تجارتی قافلے کو انٹرسپٹ کرنے کے لیے بس یہ مٹھی بھر مسلمان نکلے تھے, جنگ کا کوئی خیال نہیں تھا. 313 مسلمان, ساز و سامان بھی بہت کم نہ ہونے کے برابر. تو لہٰذا اب یہ مقام صفرا پر جب پہنچے ہیں مسلمان تو لشکر ابو سفیان کا بھی ہے تجارتی قافلے سے لدا پدا, اور خبر مل گئی کہ اب 1000 کا لشکر بھی ہے کہ جو مکے سے ابو جہل کی قیادت میں کیل کانٹے سے لیس وہ نکل چکا ہے. مشاورت اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام میں سے چند کی رائے یہ تھی کہ بھئی پہلے ہم ابو سفیان کے قافلے کو انٹرسپٹ کرتے ہیں, ساز و سامان حاصل کرتے ہیں, پھر 1000 کے لشکر سے مقابلہ ہو. لیکن اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی ارادہ تھا اور جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ نہیں, پہلے اس 1000 کے لشکر سے ہمارا جو ہے وہ مقابلہ ہو, اور کفار کے یہ بڑے بڑے سردار ہیں کہ جو کہ اس لشکر میں شامل ہیں, تو لہٰذا ان کی جڑ ہے کہ جو کہ کاٹ دی جائے. تو لہٰذا یہ فیصلہ ہوا, اور بہرحال اسی دوران ابو سفیان ایک لمبا راستہ کاٹ کر جو ہے وہ بچ کے نکل گئے. تو اب مقابلہ وہ ہوا کفار کے ساتھ 1000 کا لشکر 313 کے مقابلے میں مسلمانوں کے. بہرحال یہ ہے کہ بدر سے ایک رات پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے طویل دعائیں ہیں سجدہ ریز ہو کے جو کہ فرمائی, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ میں نے اپنی 12-13 سال کی جو بھی محنت ہے ان ساتھیوں کی صورت میں وہ میدان میں لا کے رکھ دی ہے, اگر ان کو کل شکست ہوئی تو پھر یہ ہے کہ تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. بڑے رمز کی کیفیت میں اللہ کے رسول دعا فرما رہے تھے. اور پھر یہ ہے کہ صبح جب آپ سجدے سے اٹھے ہیں تو آپ نے یہ الفاظ ہیں کہ جو کہ ادا کیے کہ سیوہ زم الجم ویولون الدبر, کہ یہ جو بھی یعنی جمعیت ہے کفار کی یہ عنقریب ہزیمت سے شکست سے دوچار ہوگی اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. اور بہرحال یہ ہے کہ پھر یہ مقابلہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کا جوش جو ہے وہ بڑا زبردست، شوق شہادت کی تمنا لیے ہوئے حضرت مقداد وہ کھڑے ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول سے فرماتے ہیں کہ آج ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح آپ کو جواب نہیں دیں گے کہ آپ اور آپ کا رب جا کے جنگ کریں ہم یہی بیٹھے ہیں، نہیں بلکہ آپ حکم دیں گے اپنے جانوروں کو ہم سمندروں میں دوڑاتے چلے جائیں گے، ہمارا جذبہ جہاد ختم نہیں ہوگا، کیا عجب کہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے آپ کو اور دین کو جو ہے وہ غالب فرمائے۔ اور بہرحال اسٹانڈنگ وکٹری ہے مسلمانوں کو، 313 کے مقابلے میں 1000 کے لشکر کو عبرتناک شکست ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کئی ہزار فرشتے ہیں کہ جو کہ اترتے ہیں اور اللہ کی طرف سے یہ تائید و نصرت مسلمانوں کو حاصل ہوتی ہے، کب کہ جب وہ سب کچھ اپنا لٹا کے میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ غزوہ بدر، بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے یہ تفسیر آپ کے سامنے رکھی ہے، ویسے تو سیرت کی کتابیں گھر میں ہونی چاہیے، دو سیرت کی کتابیں دو انداز سے اس سیرت کا مطالعہ، سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہم نے کرنا چاہیے، لیکن دو ہی انداز ہوتے ہیں، ایک ہسٹری آف سیرہ کہلاتی ہے، یعنی سیرت میں کون کون سے واقعات کن کن تاریخوں میں ہوئے اس کی تفصیل جو ہے وہ آ جائے۔ ہسٹری آف سیرہ کے اعتبار سے بڑی پیاری کتاب میرے پاس لائی گئی ہے، الرحیق المختوم، مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحم اللہ، یہ ہندوستان کے رائٹر ہیں اور سیرت نگاری پر ان کو فرسٹ نوبل پرائز ہے کہ جو کہ ملا، انشاءاللہ یہ کتاب آپ کو اویلیبل ہوگی، گھر پہ یہ ضرور ہونی چاہیے اور خود آپ مطالعہ کریں گے تو محسوس ہوگا کہ جیسے آپ خود وہ اس کیفیت میں وہاں پر موجود ہیں، اتنی پیاری کتاب ہے۔ اسی طرح سے ہسٹری آف سیرت سے آگے بڑھ کر ایک انداز سیرت کا ہوتا ہے جو کہ کہلاتا ہے فلسفی آف سیرت، یعنی بدر 2 ہجری میں ہوا کیوں ہوا، اسی طرح سے سن 6 ہجری میں اگر صلح حدیبیہ ہوئی دب کی ہوئی تو کیوں کی گئی، لہٰذا یہ وہ فلسفہ ہے، یہ فلسفی آف سیرہ ہے۔ اور اسے اعتبار سے استاد محترم کی بڑی پیاری کتاب جو پہلے بھی تعارف کرایا ڈاکٹر اشتہار احمد رحمۃ اللہ علیہ، منہج انقلاب نبی، ذرا موٹی کتاب ہے فلسفہ سیرت کے اعتبار سے، یہ بھی گھر پہ ہونے چاہیے۔ اسی طرح اس کی تلخیص ہے رسول انقلاب کا طریقہ انقلاب، یہ کتابیں نوٹ فرمائیں، یہ خزانہ ہے، مطالعہ اس میں کریں اور انشاءاللہ عمل میں اللہ تعالی ہمارے وہ جذبہ ہے کہ جو کہ پیدا فرمائے۔ یہ اختصار کے ساتھ میں نے اس کی تمہید آپ کے سامنے رکھ دی ہے غزوہ بدر کی، اب انشاءاللہ یہ پوری سورت اسی سے متعلق ہے، ہم اس کا مطالعہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ اب کیونکہ یہ غزوہ بدر پہلا غزوہ تھا حق و باطل کے درمیان مار کا، تو اب مال غنیمت کا مسئلہ کھڑا ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ مال غنیمت جو بھی ہاتھ جس کے بھی لگتا تھا وہ اسی کا ہو جایا کرتا تھا، تو لہٰذا یہ ہے کہ اب 3 گروہ ہیں کہ جو بدر کے بعد پیدا ہو گئے مسلمانوں کے۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ بھئی ہم نے مال غنیمت اس لیے نہیں حاصل ہم کر پائے کہ ہم کفار کے تعاقب میں جو ہے وہ چلے گئے تھے، دوسرا گروہ وہ تھا کہ جو کہتا تھا کہ ہم مال غنیمت نہیں لے سکے اس لیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر تھے، تیسرا گروہ وہ تھا کہ جو مال غنیمت حاصل کرنے والا تھا وہ کہتا تھا ہمارا ہے۔ تو لہٰذا اب ابتدا میں مسئلہ یہ حل کیا گیا کہ بھئی جو جس کے پاس مال غنیمت ہے وہ سب جمع کرا دے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آیت نمبر 41 میں پھر کس طرح سے تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کس کس میں، یعنی پیادے کو اور سواری پھر جو ہے اس کو سواری کا اور خود کا کتنا حصہ ملے گا، وہ تفصیل سورہ انفال میں آگے آیت نمبر 41 میں آ جائے گی۔ فرمایا نبی آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، تو آپ فرما دیجئے کہ مال غنیمت تو وہ اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ ایک مال فے کہلاتا ہے، ایک مال غنیمت ہے، مال غنیمت وہ کہ جس میں کفار سے مقابلہ ہو اور جو بھی ہاتھ میں ساز و سامان آئے، یہ مال غنیمت ہے۔ ایک مال فے ہے کہ بغیر جنگ کے کفار کا سامان ہاتھ میں آ جائے، یہ مال فے کہلاتا ہے، وہ کل کا کل ہوتا ہے، یعنی پہلے اللہ کے رسول کا ہوتا تھا وہ تقسیم فرماتے تھے، اب یہ جو بھی یعنی اسلام میں ریاست ہوگی اس میں وہ جمع ہوگا۔ فرمایا کہ قل الانفال للہ والرسول، اے نبی آپ فرمائیے کہ مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے، یعنی جس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی مال غنیمت آیا ہے وہ سب جمع کرا دے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہدایت یہ دی جا رہی ہے کہ فتق اللہ، دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وہ اصل ہو زیادہ بینکم، اور آپس کے جو بھی تعلقات ہیں اس کو درست رکھو، یعنی یہ مال تمہارے درمیان میں نہیں آنا چاہیے، تمہاری تو یہ خواہش ہونی چاہیے کہ شہادت مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کچھ پر کچھ آئے۔ فرمایا واطیع اللہ ورسولہ، بس اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، ان کن تم مومنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو. اب یہ آیت نمبر دو اور سیکنڈ لاسٹ آیت سورہ انفال کی، یعنی سیکنڈ آیت اور سیکنڈ لاسٹ آیت، یہ نوٹ کیجئے. یہ اہل ایمان کی جو ایمان کی کیفیات ہیں اور ایمان کے جو ثمرات ہیں اس پر یہ دو بڑے اہم آیات ہیں. یہ جو سیکنڈ آیت ہے جس کا ہم مطالعہ کرنے چلیں، اس میں اہل ایمان کی ایمان کی باطنی کیفیات کا تذکرہ ہے. جو سیکنڈ لاسٹ سورہ انفال کی آیت ہوگی اس میں ایمان کی ثمرات کا تذکرہ ہے، خارجی کیفیات کا تذکرہ ہے. فرمایا باطنی کیفیات کیا ہیں اہل ایمان کی، کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، اور درحقیقت اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب بھی اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جائے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل جو ہے وہ کانپ جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب اللہ کی آیات ان پر تلاوت کی جائیں تو ان کے ایمان میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ باتیں کیفیت ہم سب کو نصیب فرمائے. پتہ چلا کہ ایمان کا جو پرائم سورس ہے، ایمان کی جو بنیادی حاصل کرنے کی جو سورس ہے، منبع اور سرچشمہ، وہ کیا ہے؟ وہ یہ خود قرآن حکیم ہے. جیسے شاعر کہتا ہے نا کہ ایمان وہ جنس نہیں جسے لے آئے دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. تو جب بھی اللہ کی آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے دل ہیں کہ جو کہ کانپ جاتے. اور یہ ہے وہ کیفیت کہ جو جب ایران کا وہ جاسوس آیا تھا، صحابہ کرام کی جاسوسی اس نے کی ہے، اور جا کے رستم کے دربار میں اس نے تفصیلات بیان کی، ایک جملے میں وہ کردار کھینچا ہے اس نے صحابہ کرام کا کہ ہم رہبانم باللیل و فرسانم بالنہار، یہ رات کے راہب ہیں دن کی شاہ سوار ہیں. یعنی یہ صحابہ کرام کے دن کی روشنی میں یہ صفے چیرتے ہوئے دشمن کا مقابلہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور رات ان کی بسر ہو رہی ہوتی ہے اللہ سے لو لگانے میں اور اللہ سے تعلق قائم کرنے میں. اللہ تعالیٰ کسی درجے میں یہ کیفیات ہم سب کو نصیب فرمائے. فرمایا کہ وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی ہیں سچے مومن. لہم درجات عند ربہم ومغفرہ، انہی کے لیے ہیں کہ ان کے رب کے پاس درجات اور بخشش، ورزق کریم اور عزت والا رزق. اب اس کے بعد بدر کے حالات پر تبصرہ شروع ہے. فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جب اے نبی جیسے آپ کو آپ کے رب نے اپنے گھر سے درست تدبیر کے ساتھ بالکل صحیح وقت پر نکالا. وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور بے شک اہل ایمان کی ایک جماعت تھی کہ جو کہ ناخوش تھی، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہم ذرا جو ہے وہ ابو سفیان کے قافلے کی طرف جائیں اور اس کیل کاٹے سے لے لشکر کا پہلے مقابلہ نہ ہو. یجادلونک فی الحق، اور وہ آپ سے حق میں جھگڑتے تھے. بعدما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، جبکہ وہ حق ان پر واضح ہو چکا تھا، گویا کہ وہ ہانکے جا رہے ہیں موت کی طرف. یعنی جب بتایا کہ وہاں پر 1000 کا لشکر ہے تو ذرا یہ ہمت جو ہے وہ اس میں پستی کا معاملہ وہ دیکھا گیا. وهم ینظرون، اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ جب بھی اجتماعیت میں کوئی کمی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھتے ہیں تو فوراً اس کی طرف متوجہ ہے کہ جو مسلمانوں کو کر دیا جاتا ہے، کہ تاکہ کان کھڑے ہو جائیں اور جو بھی نفاق کے بیج ہیں کہ جو کہ کوئی اثرات نظر آ رہے ہیں تو پہلے سے جو ہے وہ ہوشیار ہو جائیں. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اور یاد کرو کہ جبکہ اللہ تمہیں یہ وعدہ دیتا تھا، اِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، کہ جو بھی یہ دو گروہ ہیں ان میں سے ایک تمہارے لیے، یعنی یہ اللہ کی طرف سے وعدہ تھا، تمہیں پتا ہوگا. یعنی دو گروہ کون سے تھے؟ ایک ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ایک ابو جہل کا وہ کیل کاٹے سے لے کے 1000 کا لشکر. فرمایا وتبدون ان غیر ذات شوکت تکون لکم، اور اے مسلمانوں تم چاہتے تھے اس گروہ کے ساتھ معاملہ کیا جائے کہ جس میں تمہیں کوئی کانٹا بھی نہ لگے اور وہ تمہارے لیے ہو جائے. ویرید اللہ ان یحق الحق بکلماتی، حالانکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ وہ حق اپنے کلمات سے جو ہے وہ ثابت کرتے، حق کو حق ہونا ثابت کرتے. ویقتا دابر الکافرین، اور کافروں کی جو ہے وہ جڑ کاٹ دے. اور یہ کافر کہاں تھے؟ بڑے بڑے سردار وہ 1000 کے لشکر میں تھے ابو جہل کے ساتھ. لیحق الحق ویبطل الباطل، اور اللہ تو یہ چاہتا تھا کہ وہ حق کو حق ثابت کرے اور باطل کو باطل ثابت کرے. ولو کرے المجرمون، خواہ مجرموں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اور یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے، یہ نشاندہی کی گئی کہ کس طرح سے بدر سے ایک رات پہلے طویل سجدے ہیں کہ جو اللہ کے رسول نے فرمائے اور آپ نے جو ہے وہ کامیابی کی دعا فرمائی. تو لہٰذا فرمایا جا رہا ہے کہ یاد کرو کہ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے, دعا کرتے تھے, فاستجاب لکم, تو اس اللہ نے تمہاری دعا ہے کہ جو کہ قبول فرمائی, کہ انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین, کہ میں لازمن تمہاری مدد کروں گا 1000 فرشتوں سے کہ جو لگاتار اترنے والے ہیں. یہ ہے وہ مدد کہ جو اللہ کی طرف سے آئی, اور آج بھی یہ مدد ہے کہ جو کہ آ سکتی ہے. جس طرح سے اقبال نے کہا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اتھی, لیکن مسئلہ کیا ہے کہ وہ فضائے بدر ہے کہ جو کہ ہمیں پیدا کر کے دکھانا ہے. وہ بدر کا مارکا جس میں 313 تو تھے مٹھی بھر 1000 کے مقابلے میں, لیکن وہ 313 کون تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی, حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہما, یعنی یہ وہ پرسنالٹیز ہیں کہ جن کے سیرت و کردار کا لوہا مانا تھا کفار نے. یہ وہ پوری کریم تھی کہ جو کہ کفار مکہ کی وہ اللہ کے رسول کے پاس تھی. یہ 313 جو ہے وہ بڑے یعنی سیرت و کردار میں جو ہے وہ صبر و استقامت میں پہاڑ تھے, اور یہ وہ ان کے سیرت و کردار کا روب تھا کہ جو کہ وہ اس کا تذکرہ آگے بھی آ جائے گا, جو کفار پر جو وہ پڑ رہا تھا. یہ وہ فضائے بدر ہے. اللہ تعالیٰ یہ سیرت و کردار کسی درجے میں ہم سب کو نصیب فرمائے. وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم, اور اللہ نے جو خوشخبری فرشتوں کی تمہیں دی ہے اے مسلمانوں, لہٰذا وہ اس لیے دی ہے کہ تاکہ یہ تمہارے لیے خوشخبری بھی ہو اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں. ومن نصر الا من عند اللہ, اور مدد نہیں ہے مگر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے. ان اللہ عزیز حکیم, اور بے شک اللہ غالب ہے, کمال حکمت والا ہے. اذ یغشیکم النعاس امنۃ من, ایک اور مدد آئے اللہ کی طرف سے, یعنی جہاں مسلمان بدر میں تھے, جہاں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, خیمے لگے ہوئے تھے, وہاں پانی کی کمی تھی, بارش کی اللہ تعالیٰ نے, اور جہاں مسلمان تھے وہاں برتنوں میں جو ہے وہ پانی جمع کیا اور بڑی خوشحالی آ گئی, پانی آ گیا, اور جہاں کفار کا لشکر تھا, خیمہ زن تھے, وہاں پر کیچڑ ہو گئے, ان کو پریشانی ہوئی اس بارش کی وجہ سے. فرمایا کہ اذ یغشیکم النعاس امنۃ من, اور یاد کرو کہ جب اس اللہ نے تم پر اونگ تاری کی, اونگ بھی آئی ساری تھکن دور مسلمانوں کی, اور فرمائے وینزل علیکم من السماء ماء, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر آسمان سے پانی اتارا, کیوں؟ لیطہرکم بہ, کہ تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں پاک کرے, ویذہب عنکم رجز الشیطان, اور تم سے شیطان کی جو بھی گندگی ہے, اس کے جو بھی باطل خیالات ہیں, اس کو دور کر دے. جو مایوسی جو ہے وہ 1000 کے لشکر کا سن کے تمہارے اندر آئی تھی, تو لہٰذا وہ ختم کر دے. ولیربط علی قلوبکم, تاکہ تمہارے دلوں کو مربوط کر دے, مضبوط کر دے. ویثبت بھی الاقدام, تمہارے قدموں کو ثابت قدمی عطا فرمائے. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم, اور یاد تو کرو کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں کو یہ حکم بھیجا, وہی بھیجی کہ انی معکم, کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا, پس تم جمائے رکھو قدم اہل ایمان کے, ان کے دل کو جو ہے وہ ثابت قدمی دو, جمائے رکھو. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب, اور ان قریب کافروں کے دلوں میں میں رعب ہے کہ جو کہ ڈال دوں گا. اور یہ وہ رعب تھا پورے مکے کا خیر اخلاقی رعب 313 صحابہ کرام کا کہ جو کہ کفار پر تھا. فضربوا فوق الاناق, تم ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ. یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا. کس کو تھا؟ فرشتوں کو. مسلمانوں کی مدد کرو اور کفار کی گردنوں پر تم ضرب لگاؤ. وضربوا منہم کل بنان, اور ان کے ایک ایک پور پر جو ہے وہ ضرب لگاؤ. اور مسلم کی روایت ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ایک صحابی آئے, انصاری صحابی, اور انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, ایک کافر میرے سامنے آیا اور یہ ہے کہ وہ سامنے ہی مر گیا, ابھی میں نے ہاتھ ہی تلوار ہی اٹھائی تھی کہ وہ خود ہی مر گیا, اور مجھے جو ہے وہ گھوڑے کی آواز بھی آئی اور مجھے کوڑا مارنے کی بھی جو ہے وہ آواز آئی, لیکن یہ ہے کہ میں نے اس پر کوئی حملہ نہیں کیا, وہ خود بخود مر گیا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ فرشتے تھے اللہ کی طرف سے کہ جنہوں نے تمہاری مدد کی ہے. فرمایا کہ یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ معاملہ کفار کے ساتھ؟ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ, یہ اس لیے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے مخالف ہوئے. ومن یشاقق اللہ ورسولہ, اور جو کوئی بھی اللہ اس کے رسول کا مخالف ہوگا, دین کا مخالف ہوگا, فإن اللہ شدید العقاب, تو وہ یاد رکھے کہ بے شک پھر اللہ کی مار اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے. کتنا تم بچو گے؟ کتنا تم خدائے کے دعوے کر کے اور حاکمیاں جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر کتنا بچ سکو گے؟ ذالکم فذوقوا, اور اے کافروں تم یہ مزہ چکھو، وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اور یقیناً کافروں کے لیے جہنم کا تو عذاب ہے اس سے بڑا. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں، وہ جہنم کا عذاب ہے کہ جو کہ بڑا شدید ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہ تعالیٰ وہاں کی آگ سے اس کی ہوا سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ایمان کے دعوے داروں، اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، جب بھی تمہاری مٹ بھیر ہو جائے، آمنا سامنا ہو جائے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر کیا میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو دیکھو کبھی بھی کفار سے جنگ میں پیٹھ نہ پھیرنا. ومن یولہم یومئذ دبرہ، سو جو کوئی بھی اس دن اپنی پیٹ پھیرے گا، یہ میدان جنگ سے پسپائی کا جو بھی انجام ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. لیکن دو صورتوں میں اجازت ہے پیچھے ہٹنے کی، وہ ساتھ ساتھ ایکسپشن کے طور پر ہمارے سامنے آ گئی. فرمایا الا متحرف للقتال، نمبر ایک، سوائے اس کے کہ گھات لگانے کے لیے تم جنگ کے لیے گھات لگانا مقصود ہو، اس لیے پیچھے ہٹ رہے ہو کہ پیچھے جا کے جو ہے وہ ذرا اور اچھی طرح ایسی جگہیں پائیں کہ جہاں سے حملہ آسان ہو جائے، او متحیدن الی فیا، یا اپنی جماعت کی طرف دیگر دوسرے گروہ کے ساتھ جا ملنا کہ تاکہ اس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دوبارہ صحیح طور پر حملہ کیا جا سکے. یہ دو صورتیں ہیں کہ جو کہ جنگ میں پیچھے ہٹنے کی وہ جائز ہیں. لیکن اس کے علاوہ اگر تم نے جان کے خوف سے پسپائی اختیار کی، فقط باء بغضب من اللہ، پس وہ لوٹا پھر اللہ کے غضب کے ساتھ، ومأواہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تو اے مسلمانوں تم نے ان کافروں کو قتل نہیں کیا. 70 بڑے بڑے سردار، ابو جہل بھی اس میں جہنم واصل ہو گیا، یہ ہے کہ جو کہ نقشہ بدر کا تھا، 70 کو قیدی بنا لیا گیا. تو لہذا اے مسلمانوں، اللہ فرمانے کہ تم نے قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے ہے کہ جو کہ قتل کیا. یعنی سامنے تو معاملہ اہل ایمان ہی کا ہے کہ جو کہ وہ لڑ رہے ہیں، لیکن فاعل حقیقی وہ کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور یہ قوت اور یہ جو بھی حوصلہ ہے وہ مسلمانوں کو دینے والی ذات تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمی، اور اے نبی آپ نے وہ مٹی کی مٹھی بنا کر نہیں پھینکی تھی کفار کی طرف، مگر وہ ہم نے پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. ولکن اللہ رمی، بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی. اب یہاں یہ امکان ہو سکتا تھا کہ بھئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے رسول کا جو ہاتھ ہے، اور آپ نے بدر کے موقع پر جب وہ جنگ چھڑی تو آپ نے مٹی اٹھائی اللہ کے حکم سے اور کفار کی طرف پھینکی، اور اس سے وہ دھول مٹی ہے کہ جو کہ آنکھوں میں گئی، اور وہ جو ہے ان کو قتل کرنا جو ہے وہ آسان ہوا مسلمانوں کو. تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، وہ اللہ نے پھینکی تھی. تو یہاں پر شرک کا امکان ہو سکتا تھا کہ بھئی اللہ کے رسول کا جو ہاتھ ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں، وہ آپ نے نہیں ہم نے پھینکی. لیکن اس شرک کی یہاں پر حفاظت امت مسلمہ کی وہ پہلے والے جملے نے وہ محفوظ کر دیا، اور بحثیت مجموعی مسلمانوں کو یہ کہا گیا کہ تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا. یعنی بتانا یہ مقصود ہے کہ بھئی اصل جو فاعل حقیقی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ ذات ہے. جس طرح سے دین اللہ کا ہے، غالب کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ ہمارے کانوں پر ہے. اسی طرح سے کوئی بیمار ہوتا ہے تو شاف یعنی شفا دینے والی ذات وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈاکٹر کے حوالے سے ہم جو ہے اس کو اب علاج کرائیں گے، یہ سارے مادی اسباب اختیار کریں گے، لیکن شفا دینے والی ذات وہ ایمان ہو کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. لہٰذا یہ ہے کہ جو بھی اس دنیا میں کام تو بندے کو کرنا ہے، لیکن وہ ذہن میں رکھے کہ اصل فاعل حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے. وَلْيُبْلِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور تاکہ مومنوں کو اپنی آزمائش سے وہ اچھی طرح سے آزمائے. اِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تو خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. ذَلِكُمْ، اور یہ تو سب ہوا، یعنی جو بھی معاملہ تھا یہ جنگ کا، یہ سب ہوا اللہ کے حکم سے. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اور یہ کہ اللہ کافروں کا جو بھی چال، اس کی جو بھی داؤ ہے، وہ سست کرنے والا ہے، ان کو ناکام کرنے والا ہے. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کافروں اگر تم فیصلہ چاہتے ہو تو البتہ اسلام کی فتح کی صورت میں یہ بدر کے موقع پر یہ فیصلہ ہے کہ جو کہ تمہارے سامنے وہ آ چکا ہے. یعنی یہ ابو جہل وہ نکلا تھا اور اس نے جو ہے یہ دعا کی تھی بدر کے پہلے، جب وہ 1000 کا لشکر لے کے نکل رہا تھا، ابو جہل نے بھی جو بھی لیڈر آف دا اپوزیشن تھا اس نے بھی دعا کی کہ اللہ بدر کو یوم الفرقان بنا دے. فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق و باطل میں تمیز کرنے والی. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم حق پر ہیں اور باطل معاذ اللہ وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور واقعہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی, حق کو باطل سے جدا کر دیا, اور اہل ایمان کو زبردست فتح ہے کہ جو کہ نصیب ہوئی. تو تم اگر فیصلہ چاہتے ہو تو تمہارے پاس یہ فیصلہ اسلام کی صورت میں وہ آ چکا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. دیکھو اگر تم اپنی ضد سے اور اللہ کی نافرمانی سے باز آ جاؤ تو اسی میں تمہارے لیے خیر ہے. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ. پھر اگر تم وہ کرو گے, اپنی ضد پر قائم رہو گے, تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ ایسے کریں گے, اسی طرح تمہارے کوڑے تمہارے اوپر وہ برستے رہیں گے. وَلَن تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ. اور تمہارا جتھا یہ گروہ ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گا, خواہ کتنی ہی اس کی کثرت ہو جائے. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک اللہ تو وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. اب اس کے بعد یہ جو تیسرا رکوع ہے یہ بڑا اہم مضامین پر مشتمل ہے, اور پوری سورت کا جو بھی لب لباب ہے وہ ہمارے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رکھ رہے ہیں. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, یعنی مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ بدر سے اب یہ جنگ کا مرحلہ کفار کے ساتھ وہ شروع ہو چکا ہے, لہٰذا اس کٹھن مرحلے میں بھی اللہ اس کے رسول کی اطاعت پر تمہیں کاربند رہنا ہے. اے ایمان والوں, اطیعوا اللہ و رسولہ, دیکھو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم. ولا تولوا عن, اور اس اطاعت سے روح گردانی مت کرو. وان تم تسمعون, جبکہ تم سنتے ہو. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں. اور ان کی بدترین مثال منافقانہ جو بھی طرز عمل کہ ہم نے سنا اور ہم نے انسنی کر دی, اس کی بدترین مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. فرمایا کہ ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون, بے شک جانوروں سے بھی بدترین اللہ کے نزدیک تو وہ ہیں کہ جو بہرے گونگے ہیں اور سمجھتے نہیں. یہ ساری فیکلٹیز سماعت اور یہ بصارت یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں ان کو دی, لیکن اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے, نہ حق کو دیکھتے نہ سنتے ہیں, نہ اس کو قبول کرتے ہیں. ولو اسمعہم لتولوا, اور اگر اللہ انہیں سنا بھی دے تو وہ ضرور پیٹ پھیریں گے, پیٹ پھیر کے بھاگیں گے. وہم موردون, اس لیے کہ وہ اعراض کرنے والے ہیں. فرمایا وہ الفاظ جو ہے بیچ میں رہ گئے. فرمایا کہ ولو علم اللہ فیہم خیرن لاسمعہم, اور اگر ان میں کوئی اللہ بھلائی جانتا تو وہ انہیں لازمن سنا دیتا. ولو اسمعہم, اور اگر اللہ انہیں سنا دے, لتولوا, تو وہ ضرور پھر جائیں گے. وہم موردون, اس لیے کہ وہ اعراض ہی کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, استجیبوا للہ ولرسول اذا دعاکم, دیکھو اللہ اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو. لما یحییکم, یعنی جب بھی وہ تمہیں پکارے تو ان کی پکار پر لبیک کہو. اس لیے لما یحییکم, کہ تاکہ وہ تمہیں زندگی بخشے. کیا مطلب زندگی بخشے؟ زندگی تو بسر کر رہے تھے ساتھی, لیکن یہ ہے کہ یہ کون سی زندگی ہے؟ یہ وہ روحانی زندگی, کہ تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اندر دین کی خدمت کی وہ تڑپ پیدا کر دے. تم دنیا کی خدمت کے حوالے سے تو جتے ہوئے ہو ڈھوٹ ڈھنگروں کی خاطر, یہ وہ روحانی زندگی نہیں, یہ اس کے تقاضے نہیں, بلکہ دنیا میں کم سے کم پر اکتفا کر کے دین کے لیے میکسیمم پر جو ہے وہ تم ایفرٹ کرو, دین کے لیے اپنا سب کچھ لگاؤ. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہے وہ حیات روحانی, وہ زندگی کی جو کہ اللہ تعالیٰ وہ اپنے دین کی خدمت کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے. وَعْلَمُوا, اور جان رکھنا کہ ان اللہ یحولو بین المرء وقلبہ, کہ بے شک پھر اللہ تعالیٰ آدمی اور دل, یعنی اس کے دل کے درمیان ہے کہ جو کہ حائل ہو جاتا ہے. بہت ہی لرزا دینے والی یہ دھمکی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر پکار پر تم لبیک نہیں کہو گے, دین کے لیے تم جو ہے وہ قربانی نہیں دو گے بلکہ مس ریپرزینٹ کرو گے, تو پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق ہی ہے کہ جو کہ تم سے سلب کر لے گا. وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, اور یہ کہ تم اسی کی طرف روز محشر اٹھائے جاؤ گے. بتقو فتنۃ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا, اور یہ بات یاد رکھنا کہ اس فتنے سے بچو کہ جو تم میں سے صرف ان لوگوں کو نہیں آئے گا کہ جنہوں نے تم میں سے جو ہے وہ بالفعل ظلم کیا ہے, یعنی اللہ کے عذاب سے بچو کہ جو مجرموں پر بھی آتا ہے اور جو جرم سے نہیں روکتے ان پر بھی جو ہے وہ عذاب آتا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جان رکھنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ وہ شدید عذاب دینے والا ہے. اب اس کے بعد یہ جو اگلی آیت ہے یہ تاویل خاص اور تاویل عام دونوں اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے. یعنی تاویل خاص کے اعتبار سے تو تذکرہ کیا جا رہا ہے مکے کے مسلمانوں کا جو بھی مہاجرین ہیں کہ کس طرح سے وہ اقلیت میں تھے اور کفار ان پر حاوی تھے, بالکل کچلنا چاہتے تھے, زد و کوب ان کو کیا ہوا تھا, ظلم و ستم کے پہاڑ ہیں کہ جو کہ توڑے گئے تھے. لیکن پھر کس طرح سے مدینے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان مہاجر صحابہ کو ایک ٹھکانہ ہے کہ جو کہ عطا فرمایا اور اپنی نعمتوں سے جو ہے وہ نوازا, اور یہ نعمتیں اس لیے دی کی تھیں کہ جا کے وہ شکر بجا لائیں. اور صحابہ کرام نے الحمدللہ دین کے غلبے کے لیے سب کچھ نشاور کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا. لہذا تاویل خاص کے اعتبار سے تو یہ مکے کے مہاجرین کا تذکرہ ہے, لیکن تاویل عام کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ یہ بر صغیر پاک و ہند, بلکہ بر عظیم پاک و ہند کے مسلمانوں کا بھی تذکرہ ہے تاویل عام کے اعتبار سے, کیونکہ قرآن تو آخری انسان تک کے لیے ہدایت ہے نا, اس میں تو ہمیں اپنی تصویر تلاش کرنی. لہذا یہ ہے کہ یہ بڑی پیاری کتاب اس حوالے سے یہاں پر موجود ہے مکتبے پر, علامہ اقبال قائد اعظم اور نظریہ پاکستان, یعنی جو بھی مصور پاکستان معمار پاکستان ان کا نظریہ کیا تھا پاکستان کو حاصل کرنے میں. لہٰذا آج تو کہا جاتا ہے یہ دونوں سیکولر پاکستان چاہتے تھے, تو ذرا ریکارڈ میں بھی ذرا دیکھ لیں, جا کے دیکھ لیں, پیچھے آن ریکارڈ باتیں ہیں کتاب کی صورت میں جمع کر دی گئی کہ بھئی یہ علامہ اقبال قائد اعظم کون سا پاکستان چاہتے تھے. اسلام ہی ہے کہ جو کہ بنیاد ہے پاکستان کی, اگر یہ استحکام چاہتے ہیں تو اسلام کی طرف رجوع ہمیں کرنا ہوگا اور صحیح معنوں میں اسلامی فراہی ریاست ہمیں بنانا ہوگا. اب یہاں تو معاملہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, فرمایا کہ وَذْكُرُوا اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ, اور یاد کرو کہ جب تم زمین میں بہت تھوڑے تھے, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, یعنی اب دونوں پس منظر میں آپ کو ان آیات کا مطالعہ کرنا ہے, مکے کے مہاجرین اور ہندوستان میں مسلمانوں کی جو کیفیت تھی پارٹیشن سے پہلے, تم بہت تھوڑے تھے زمین میں, مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین میں بڑے کمزور سمجھے جاتے تھے, تخافون ان يتخطفكم الناس, اور تمہیں ڈر تھا کہ تمہیں لوگ اچھک لیں گے. یعنی مکے میں مہاجر صحابہ اہل ایمان وہ خوف رکھ رہے تھے کہ یہ کفار ہمیں کچل نہ دیں, اور بر عظیم پاک و ہند میں پہلے یعنی پارٹیشن سے پہلے ہندوستان میں مسلمانوں کو یہ خوف تھا کہ یہ ہندو بنیاں ہمیں وہ ہزار سالہ جو بھی غلامی ہم نے ان کو اوپر کی ہے اس کا انتقام ہم سے نہ لے لیں. لہٰذا یہ ہے کہ فرمایا کہ فآواکم, پس ہم نے تمہیں ٹھکانہ دیا, مہاجر صحابہ کو مدینے کی صورت میں اور ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ پاکستان کی صورت میں, وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِ, اور اپنی تائید سے جو ہے وہ تمہیں قوت بخشی اور تمہیں جو ہے وہ نصرت سے سرفراز کیا, وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ, اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے جو وہ ہم نے رزق دیا. لہٰذا اب آپ سوچیں ذرا یہ بر عظیم میں مسلمانوں کی کیفیت اور پاکستان کا جو بھی ٹھکانہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. 27ویں شب کو آپ اندازہ کیجئے, رمضان مبارک کی اتنی قیمتی رات 27ویں شب کو اللہ تعالیٰ نے شب قدر والی رات, یہ پاکستان کی نعمت ہے کہ جو کہ ہمیں عطا فرمائے. اور یہ پاکستان وہ بہترین خطہ ہے تمام خطوں میں جہاں تمام یعنی اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جو کہ موجود ہیں, پہاڑ بھی ہیں, صحرا بھی ہیں, نخلستان بھی ہیں, بہترین خطہ ہے. یعنی آپ ذرا انالیسس کریں نا اس پورے یعنی پاکستان کا نقشہ, دیکھیں کہ صوبہ پنجاب ہے یہ یعنی دنیا کے بہترین زرعی علاقوں میں سے ایک بہترین علاقہ ہے پنجاب کا علاقہ. آپ کراچی سے لاہور کی طرف جائیں, گرین بیلٹ کتنی زبردست آپ کو نظر آتی. اسی طرح سے بلوچستان کا علاقہ ہمارا معدنی وسائل سے جو ہے وہ مالا مال ہے. تھر کے علاقے میں اللہ تعالیٰ نے کوئلے کے وسیع ذخائر ہیں کہ جو کہ رکھے ہوئے, کتنی بڑی نعمتیں ہیں. اور بہرحال یہ ہے کہ قیام پاکستان کے بعد قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی. 1965 میں بھارت کے خلاف فتح دی کہ نہیں دی, اور بہرحال یہ ہے کہ 71 میں جو بازو مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا وہ ہماری ہی کمزوریوں کی وجہ سے ہوا. جو ملک ابھی بچا ہوا ہے وہ بھی خاص اللہ کی تائید و نصرت سے بچا ہوا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس ملکت خداداد پاکستان کو بھارت کے مقابلے میں ایٹمی قوت ہے کہ جو کہ بنایا. یہ واحد اسلامی ملک ہے 58-57 ممالک میں کہ جو کہ ایٹمی صلاحیت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مالا مال کیا. لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا تھا کہ تاکہ تم شکر بجاؤ, لعلکم تشکرون, کہ تاکہ ان نعمتوں پر تم اللہ کے شکر گزار بنو. لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس ملکت خداداد پاکستان کے باسیوں نے اللہ کا شکر بجا لانے کے بجائے وعدے تو کیے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، ایک خطہ ایسا عطا فرما دے کہ جہاں ہم داغ دھبے جو دین پر لگ گئے ان کو ہم دھو سکیں اے اللہ تیرا دین کا نفاذ کر کے. لیکن یو ٹرن پر یو ٹرن ہم نے لیے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس یعنی بد عہدی کی جو بھی ہم نے باتیں کی ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے، اللہ تعالی اس سے رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہے وہ اصل میں تاویل خاص اور تاویل عام کا پس منظر. فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اب ذرا دیکھیں اللہ کی نعمتوں کی اور امانتوں کی پاسداری نہ ہو، خیانت کی جائے تو پھر اللہ کی طرف سے عذاب کیا آتا ہے. اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو لا تخونوا اللہ والرسول، دیکھو اللہ اس کے رسول سے خیانت مت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، وتخونوا اماناتکم اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کرو. آج تو بڑا محدود تصور ہم نے امانتوں کو کر دیا کہ بھئی کوئی چیز اگر ہمارے پاس کوئی رکھوائے تو وہی ہم فقط امانت سمجھتے ہیں. نہیں بھائی، یہ اولاد بھی ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے یہ بھی امانت ہے، یہ اللہ کا کلام قرآن یہ اللہ کے رسول کی امانت ہے، اللہ کی امانت ہے. یہ اسلام کی دولت ملی ہے یہ امانت ہے، یہ مال جو بھی ملا یہ امانت ہے. اللہ کے ہاں باسپرز کی ہونی ہے، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو فرمایا کہ نہ خیانت کرو اللہ سے نہ رسول سے اور نہ اپنی امانتوں میں. وانتم تعلمون، کہ جبکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے یہ کام مت کرو. وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور جان رکھنا کہ بے شک تمہارے یہ مال اور تمہارے اولاد یہ تو فتنہ ہے. عربی میں فتنہ کسے کہتے ہیں؟ کسوٹی کو، یعنی وش ہے کہ جس کے ذریعے سے جانچا جائے، پرکھا جائے انسان کو. تو یہ مال اور اولاد یہ فتنہ، یہ ذریعہ آزمائش ہیں، یہ لائبلٹیز ہیں، یہ ایسٹس نہیں ہیں. فرمایا وان اللہ عندہ اجر عظیم، اور یہ کہ اللہ کے پاس تو بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والوں، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، دیکھو اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، اور یہ تقوی کی افادیت کی جو بھی برکات ہیں اس کی جو افادیت ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ اے ایمان والوں اگر تم نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، یجعل لکم فرقانا، تو وہ تمہیں یعنی تمہارے لیے فرقان ہے کہ جو کہ بنا دے گا. یعنی ابو جہل بھی کہہ رہا تھا کہ یوم الفرقان بنا دے بدر کو، تو اللہ تعالیٰ نے واقع حق و باطل کو جدا کر دیا، فرقان بنا دیا. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا. یہ ہے تقوی کی افادیت. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اور اللہ تو شاندار فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، اور یاد کرو وہ وقت بھی کہ جب کافر اے نبی آپ کے بارے میں خفیہ وہ چالیں چل رہے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر لیں، یا آپ کو قتل کر دیں، یا او یخرجوک یعنی آپ کو مکے سے نکال دیں. یعنی مکے میں دار الندوہ جو پارلیمنٹ تھی کفار کی، اس میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا. اور ابو جہل نے یہ کہا کہ بھئی ہر قبیلے کا ایک فرد وہ جمع ہو جائے اور سب یک بارگی حملہ کریں اللہ کے رسول پر، کام تمام کر دیں معاذ اللہ، تاکہ کسی پر جو ہے وہ کوئی ایک قبیلے کا معاملہ نہ ہو، سارے قبائل میں سے ایک ایک فرد آ جائے نمائندہ اور سب مل کے یک بارگی حملہ کر دیں. تو اللہ کے رسول آپ کے بارے میں یہ تو خفیہ چالیں وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ یا تو آپ کو قید کر دیں، یا قتل کر دیں، یا مکے سے نکال دیں. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی سازشیں کر رہے تھے اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر ہے کہ جو کہ فرما رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ البتہ ہم نے سن لیا. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اور اگر ہم چاہیں تو ہم بھی انہی جیسی آیات ہیں کہ جو کہہ دیں. یہ ہے کفار مکہ کی ضد، کہ وہ جب دلائل سے زج ہوتے تھے تو یہ جملے ہیں کہ جو کہ زبان پر آ جایا کرتے تھے کہ ان ہذا الا اساطیر الاولین، اور یہ قرآن کیا ہے مگر پچھلے لوگوں کے بس قصے کہانیاں ہیں، اور کیا ہیں، یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ، اور ان میں سے کچھ سردار قریش یعنی سرداران قریش وہ اس جرت پر بھی پہنچتے تھے کہ وہ کہنے لگے کہ اللہم اے اللہ، ان کان ھذا ھو الحق من عندک، کہ اگر تیری طرف سے یہ قرآن اگر واقعی حق پر ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو ہم پر پھر آسمان سے پتھر برسا دے، ابئتنا بعذاب علیم، یا ہم پر دردناک عذاب لیا. ہم تو اس کا انکار کر رہے ہیں، اور یہ کہ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے اس طرح سے جرت والے الفاظ، یہ نظر بن حارث ہوں اور اس طرح کے جو بھی سرداران قریش وہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے کہ لے آیا ہم پر بھیج دے عذاب علیم، دردناک عذاب. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ نے جواب دیا کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اے نبی انہیں عذاب دے کے جبکہ آپ ان کے درمیان موجود ہیں. یعنی اللہ جو کرنے والا ہے وہ یہ کرنے والا ہے کہ آپ کو پہلے الگ کرے گا اور اس گن کو جو ہے وہ جمع کرے گا اور اس کو پھر جو ہے وہ آگ لگائے گا, جہنم واصل کرے گا. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون, اور اللہ انہیں عذاب دینے والا نہیں کہ جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہیں. وما لہم اللہ یعذبہم اللہ, اور ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے؟ کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ان کے کہ اللہ کا عذاب ان پر نہ آئے؟ وہم یسدون عن المسجد الحرام, جبکہ وہ مسجد حرام سے روکتے ہیں. وما کانوا اولیاء, حالانکہ وہ نہیں ہیں اس کے متولی. یہ تو لائق نہیں کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی بن کے بیٹھے. ان اولیاءہ الا المتقون, اس خانہ کعبہ کے اللہ کے گھر کے تو اصل متولی وہ تو وہ ہیں کہ جو تقوی گزار ہیں. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن ان میں سے اکثر ہیں کہ جو کہ جانتے نہیں. اب مشرکین نے جہاں اور دیگر عبادات کو بالکل بگاڑ لیا تھا, وہاں نماز کی ان کی جو کیفیت ہے اس کا بھی بالکل حلیہ بگاڑ لیا. کیا کرتے تھے؟ وما کان صلاتہم عند البیت الا مکاء وتصدیہ, اور خانہ کعبہ کے نزدیک ان کفار مکہ کی نماز نہ تھی مگر وہ صرف سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے. یہ بالکل عبادت کا حلیہ ہے کہ جو کہ بالکل ہی بگاڑ لیا. اور آج بھی ہماری عبادات کے حلیے بگڑ گئے, یعنی قوالیوں کو ہم نے عبادت کا درجہ جو ہے وہ دے دیا. اسی طرح سے جو ہے وہ مسجد ویران ہیں اور سینما ہیں کہ جو کہ آباد ہو رہے ہیں. یہ ہے نا کیفیت کہ جو کہ آج ہماری. فذوق العذاب بما کنتم تکفرون, پس چکھو عذاب اس کے بدلے کہ جو تم کفر کرتے ہو. ان الذین کفروا, بے شک جن لوگوں نے کفر کیا, ینفقون اموالہم, وہ اپنے مال ہیں کہ جو کہ خرچ کرتے ہیں, لیصدوا عن سبیل اللہ, تاکہ وہ روکیں اللہ کے راستے سے. فسینفقونہا, سو اب برل وہ خرچ کر لیں جتنا وہ خرچ کرتے ہیں دین میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے, اب وہ خرچ کریں گے. ثم تکون علیہم حسرا, اور پھر یہ ان پر حسرت بن جائے گا. جب دین کا غلبہ ہوگا, سارا جو بھی ان کا مال خرچ کیا ہوا سب اکارہ چلا جائے گا, پھر انہیں حسرت ہوگی. ثم یغلبون, اور پھر وہ مغلوب ہوں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون, اور کافر پھر وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے. یمید اللہ الخبیث من الطیب, تاکہ اللہ گن کو پاک سے جو ہے وہ جدا کر دے. ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض, اور گن کو پھر ایک دوسرے پر رکھے جمع کرے. فیرکمہ جمیع, اور سب کو ایک ڈھیر ہے کہ جو کہ گن کا وہ بنا دے. فیجعلہ فی جہنم, اور پھر اس گن کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے. اولئک ہم الخاسرون, اور یہی لوگ ہیں کہ جو خسارہ پانے والے ہیں. آخری رکوع ہے اس نشست کا. فرمایا قل للذین کفروا, اے نبی آپ فرما دیں کہ ان لوگوں کو کہ جنہوں نے کفر کیا, ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف, کہ اگر وہ باز آ جائے تو انہیں معاف کر دیا جائے گا کہ جو پہلے وہ کر چکے, جو گزر چکا. وہیں یعودوا, اور اگر پھر وہی کریں گے, وہی ضد کریں گے اللہ کے رسول کے دین کے مقابلے پر آئیں گے. فقط مزت سنت الاولین, تو یقیناً پھر پہلوں کی روش تو ان کے سامنے گزر چکی. قوم لوط, قوم عاد, قوم سمود کے یہ حالات و واقعات اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ان کے آثار کس طرح سے ملیا میٹ کر دیا پوری پوری قوموں کو اللہ تعالیٰ نے. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ, اہل ایمان کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اے مسلمانوں, ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. ویکون دین کلہ للہ, اور کل کا کل دین یعنی نظام وہ سسٹم اللہ کے لیے ہو جائے, اس وقت تک ان کافروں سے جو ہے وہ جنگ کرنی ہے. یعنی سب سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے احکامات کا نفاذ نہ ہو, سب سے بڑا فتنہ یہ. اللہ تعالی ہمیں واقعتاً یہ سمجھ جو ہے وہ نصیب فرمائے. فرمایا کہ جنگ کرو ان سے یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ ہو جائے, اور لا آف دا لینڈ نظام وہ اللہ کا ہو جائے. فین انتہا, پھر اگر یہ باز آ جائیں, فإن اللہ بما یعملون بصیر, تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی دیکھنے والا ہے کہ جو وہ کرتے ہیں. وإن تولوا, اور اگر وہ روگردانی کریں, فعلموا ان اللہ مولاکم, تو بے شک جان رکھو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے. نعم المولا, کیا ہی وہ خوب مولا ہے. ونعم النصیر, اور کیا ہی وہ خوب مددگار ہے. اب اس کے بعد اگلی آیتوں میں جو بیت یعنی مال غنیمت کا مسئلہ ابتدان کھڑا ہوا تھا, اب وہ کس طرح سے تقسیم ہونا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں واضح فرما رہے ہیں. وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, اور جان رکھو کہ تم جو کچھ بھی چیز غنیمت سے لو, مال غنیمت جو بھی تمہیں حاصل ہو, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُوسًا, تو فرمایا جا رہا ہے کہ اس کا پانچواں حصہ ہے وہ اللہ کے لیے ہے، ولی رسول اور رسول کے لیے ہے، ولی ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، اور وہ قرابت داروں کے لیے ہے، رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، مسافروں کے لیے. یعنی بتا دیا گیا کہ جو خمس ہے یعنی ایک بٹا پانچ وہ تو اللہ کے رسول، اور اللہ کے رسول اب نہیں ہے تو اب اسلامی ریاست کا جو بیت المال ہے اس میں جائے گا، اور وہ پھر مستحقین میں اسلامی ریاست اسے تقسیم کرے گی. اور چار بٹا پانچ حصہ ہے کہ جو کہ مجاہدین میں تقسیم ہوگا، پیادے کا ایک حصہ ہوگا، سواری کا جو ہے وہ دو حصے ہوں گے. فرمایا کہ ولی، فرمایا کہ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو واقعتاً اللہ پر، وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقی الجمعان، اور جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلہ یعنی بدر کے دن وہ نازل کیا، یعنی حق و باطل میں تمیز کرنے والا وہ دن، یوم التقی الجمعان کے جس دن کفر و اسلام کی یہ دونوں جماعتیں وہ آمنے سامنے ہو گئی تھیں، ان کی وہ بھڑ گئی تھیں. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب ذرا بدر کا نقشہ وہ کھینچا جا رہا ہے کہ اذ انتم بالعدوہ الدنیا وهم بالعدوہ القصوی، اے مسلمانوں تم وادی کے اس کنارے پر تھے اور مشرکین وادی کے اس کنارے پر تھے، والرکب اسفل منکم، اور وہ تجارتی قافلہ ابو سفیان کا وہ ذرا ترائی میں تھا یعنی نیچے کی طرف تھا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اے مسلمانوں اگر تم باہم طے کرتے تب بھی اختلاف کر بیٹھتے، یعنی وادی میں صحیح وقت پر جو ہے وہ تم نہ پہنچ سکتے تھے. لیکن ولکن لیغوی اللہ امرن کانا مفعولا، ولکن لیغوی اللہ امرن کانا مفعولا، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں صحیح وقت پر جمع کر دیا کفار کے مقابلے پر کہ تاکہ وہ پورا کر دے وہ کام کے جو کہ ہو کے رہنے والا تھا. یعنی یہ بدر کا مارکا پہلے سے طے تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. کیوں؟ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، کہ جو بھی ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، اتمام حجت کے بعد ہلاک ہو. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو بھی زندہ رہے وہ دلیل پر جو ہے وہ زندہ رہے، تاکہ لوگوں کی بھی آنکھیں کھلیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا، اور جب اللہ نے تمہاری خوابوں میں یعنی خواب میں ان کافروں کو دکھایا تھوڑا، یعنی مسلمانوں کو جو ہے جب یہ آمنے سامنے ہوئے تو مسلمانوں کی آنکھوں میں کفار کو بہت تھوڑا دکھایا تاکہ جو ہے وہ جنگ ہو اور ہمت نہ ہاریں. ولو اراکہم کثیرا، اور اگر وہ دشمنوں کو تعداد میں زیادہ دکھا دیتا، لفشلتم، تو تم بزدلی دکھاتے، ولتنازعتم فی الامر، اور جنگ کے معاملے میں تنازع کھڑا کرتے. ولکن اللہ سلم، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے سلامتی عطا فرمائی، بچا لیا. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی باتوں کو جاننے والا ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ اتَّقَيْتُمْ، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے کفار اور اسلام کا یہ لشکر، تو وہ پھر تمہیں دکھائے، دشمنوں کو تمہیں دکھائے اللہ تعالیٰ نے. فِي آئینِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں تھوڑے. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي آئینِهِمْ، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں بھی تھوڑا دکھایا تاکہ کوئی بھی لشکر جو ہے وہ ہمت نہ ہارے، اور یہ اسلام و کفر کا لشکر وہ مقابلہ کرے، اور حق و باطل میں اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ فیصلہ فرما دے. فرمایا لیغوی اللہ امرن کانا مفعولا، تاکہ اللہ پورا کر دے وہ کام کے جو ہو کے رہنے والا تھا. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور تمام کاموں کی جو بازگشت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف تمام کاموں کو وہ لوٹنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعتاً جو بھی یہ ہدایات ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ یہاں وفق کر رہے ہیں، آٹھ رکعت میں حافظ صاحب سے اس کی سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ.